الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے مشکل راہوں کے مسافر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس سلسلے میں ہم ان اکابرین کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے راہ حق میں تکلیفیں جھیلیں، مصیبتوں سے دوچار ہوئے. ان میں سے کئی وہ حضرات ہیں کہ جو اپنے رب کے نام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے چلے گئے. آئیے پروگرام کی ابتدا میں نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کسپنا میں ہدیہ صلاۃ السلام پیش کرنے کی ایک فضیلت سننے سے کرتے ہیں. ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. فرمایا، میرے صحابہ، میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا پڑا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے. عرض کی گئی، وبعد وفاتک یا رسول اللہ، آقا آج آپ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، ہمارا پڑا ہوا درود آپ تک پہنچتا ہے، لیکن حضور ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے. تو کیا اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہمارا پڑا ہوا درود آپ تک پہنچتا رہے گا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارا پڑا ہوا درود مجھ تک پہنچتا رہے گا. یہ کہنے کے بعد ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا گیا جو رہتی دنیا تک لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. میرے صحابہ، ایک بات کو اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ تعالی جل جلالہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. آئیے پیار و محبت کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں تاکہ اجر و ثواب بھی ملے، اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ شرکت کی سعادت حاصل کروں گا. جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا. آج کے اس پروگرام میں شرکت سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیتاً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کے ارواح کو ایصال کرتا ہوں. یہ بھی نیت کر لیجئے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 13 سے ایک واقعے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. آج اسی کو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. خلق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وضرب لہم مثلا اصحاب القریہ، ان سے اس شہر والوں کی مثال بیان کر دو. اس شہر سے مراد ہے ملک شام کا شہر انطاکیہ. جو کہ 5 پہاڑوں کے بیچ میں آباد ہے، اور انطاکیہ میں بت پرستی جو نا یہ پورے جوبن پر اور پورے عروج پر ہے. اللہ تعالی جل جلالہ کو منظور ہوا کہ اس شہر والوں کی ہدایت کے لیے یہاں مبلغین بھیجے جائیں. اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس فرستادے آئے، یعنی ان کے پاس اللہ تعالی جل جلالہ کا پیغام لے کر، دین کی دعوت لے کر، ہدایت کا پیغام لے کر، بت پرستی سے بیزاری کا پیغام لے کر اللہ کے بندے آئے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، ہم نے ان کی طرف دو بھیجے، انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے ان کو قوت دی. ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین حق کی دعوت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت کے لیے، وحدانیت کے جام ان کو پلانے کے لیے، اور کفر کی دلدل سے ان کو بچانے کے لیے، بت پرستی کی نفرت دلانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے دو بندے بھیجے. یہ دو مبلغ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے. ایک کا نام ذکر کیا گیا صادق، اور ایک کا نام ذکر کیا گیا صدوق. یہ دونوں حضرات اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھیجے گئے. اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ معجزات جو اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، وہی معجزات بطور کرامت ان حضرات کو عطا کیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کیا تھے؟ کہ آپ بیماروں کو شفا یاب کرتے تھے، اندھوں کو ٹھیک کرتے تھے، کوڑیوں کو درست کیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے یہی چیزیں بطور کرامت ان دونوں مبلغین کو عطا کی گئیں. یہ انطاکیہ کی بستی کی طرف منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے پہنچے. جب وہاں تشریف فرما ہوئے تو ان کی ملاقات ہوئی ایک چرواہے سے جن کا نام حبیب نجار ہے، اور ان سے جب ملاقات کا سلسلہ ہوا، انہوں نے جا کر اپنا پیغام دیا، ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، دین حق کا پیغام لے کر تمہارے پاس آئے، دعوت حق لے کر آئے، اسلام کی دعوت، نیکی کی دعوت، بت پرستی سے بچنے کا پیغام لے کر تمہارے پاس آئے. چونکہ ایک نئے دین کی بات ہو رہی تھی، اس سے پہلے یہ قوم جس دین پر تھی وہ آپ کے سامنے ابھی عرض کیا، بت پرستی عروج پر تھی، اور اپنے ہی ہاتھوں سے بنا کر خود انہی کو اپنا خدا سمجھا جاتا تھا. حبیب نجار کہنے لگے کہ اگر تم واقعی درست ہو اور ایک اچھے دین کی، سچے دین کی دعوت لے کر تم میرے پاس آئے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اس سچے دین کی نشانی کیا ہے. تو انہوں نے بطور نشانی وہ جو چیزیں تھیں اس کا تذکرہ کیا، ہم بیماروں کو درست کرتے ہیں، اندھوں کو بینائی عطا کرتے ہیں، مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتے ہیں، کوڑیوں کو درست کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو یہ نشانیاں موجود ہیں دین حق کی. حبیب نجار، ان کا ایک بیٹا 2 سال سے بیمار تھا، کہنے لگے ٹھیک ہے اگر تم بیماروں کو شفا یاب کرتے ہو تو پہلے میرے گھر چلو، میرے گھر میں میرا بیٹا بیمار پڑا ہے، اس کو جا کر درست کر دو. یہ حضرات حبیب نجار کے ساتھ چلے، وہاں پہنچے، بیٹے کے جسم پر ہاتھ پھیرا، وہ تندرست ہو گیا. حبیب نجار جب یہ سارا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں نا کہ 2 سال سے پتہ نہیں کس کس معالج کے پاس گئے ہوں گے، علاج معالجے کے سلسلے کیے کرائے گئے ہوں گے، شفا یابی نہیں ملی، اور انہوں نے صرف ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرتے ہی اللہ تعالی جل جلالہ نے شفا عطا فرما دی، تندرستی ہو گئی، بیماری جاتی رہی، مشکل رفع ہو گئی. حبیب نجار کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جس دین کی تم دعوت لے کر آئے مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں کلمہ پڑھ کے اس دین میں شامل ہونا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں شامل ہوئے. حبیب نجار اپنے ایمان کو ابھی کسی پر ظاہر نہیں کر رہے. یہ حضرات دونوں مبلغین انطاکیہ کی بستی میں جا کر اسلام کی دعوت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی دعوت، اس کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں، اور حبیب نجار کے بارے میں بعض روایات میں یہ ذکر کیا گیا کہ شہر کے بالکل کنارے پر ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ میں ایک غار تھا، یہ اس غار میں جا کر محو عبادت ہو گئے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت بجا لانے لگے۔ یہ حضرات شہر میں داخل ہوئے، وہاں جا کر انہوں نے اسلام کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں داخل ہونے کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا۔ حبیب نجار کے بیٹے کی شفا یابی کی بات انطاکیہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ یوں دو نیک دل لوگ آئے جن کی وجہ سے مریض شفا پاتے ہیں، تو وہ تانتا بجنے لگا، خلق کثیر جمع ہونے لگی، لوگ اپنے اپنے بیماروں کو، اپنے اپنے مریضوں کو اٹھا کر ان کے پاس لانے لگے۔ یہ حضرات اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا کردہ طاقت سے ان مریضوں کو تندرست کرتے چلے گئے۔ اندھا آیا، نابینا آیا، بینا ہو کر گیا، کوڑی آیا، شفا یاب ہو کر گیا۔ یہ سارے سلسلے جب بڑھتے چلے گئے، یہ بات پہنچتے پہنچتے پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک پہنچی۔ بعض روایتوں میں بادشاہ کا نام انتیخا یہ ذکر کیا گیا، یہ بھی بت پرست تھا اور کفر کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا، بت پرستی اس کا اپنا شیوا تھا۔ جب یہ بات چلتی 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 بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ نے ان دونوں کو بلا لیا اور بلا کر کہنے لگا، کیا ہمارے معبودوں کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے جس کی بات تم لے کر آ گئے؟ ہمارے یہ جو بت ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، اور جن کے سامنے ہم وہ اپنے عقیدت کا، محبت کا، عبادت کا اور تمام تر ادب آداب کا سلسلہ کرتے ہیں، یہی تو خدا ہیں، ان کے علاوہ کون خدا ہے جس کی بات تم لے کر آ گئے؟ جب یہ بات انہوں نے کی تو یہ دونوں کہنے لگے کہ جس نے تجھے اور تیرے معبودوں کو پیدا کیا، ہم تو اسی رب کی بات لے کر تمہارے سامنے آئے۔ جب یہ بات کی گئی، لوگ ان کے درپے ہو گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہہ رہے ہو، ہمارے خداؤں کے بتلان کی بات کر رہے ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ خدا خدا نہیں ہے، ایسی کیسی بات تم کرتے ہو؟ ان کو زد و کوب کیا جانے لگا، مارا جانے لگا، یہاں تک کہ بادشاہ نے 100 درے لگانے کا کہا، ان کو سزا دی گئی، اور سزا دینے کے بعد ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ جب یہ حضرات قید خانے میں گئے، اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کی مدد فرمائی، جب ہم نے دو بھیجے، ان دونوں کو اس قوم والوں نے جھٹلایا، تو ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کی مدد کی۔ یہ تیسرے کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی کہ صادق صدوق یہ دونوں جو مبلغین بھیجے گئے تھے، اس وقت تاکیہ شہر کے قید خانے میں دونوں مقید ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تیسرے مبلغ کو روانہ کیا تاکہ یہ ان کی جا کر مدد کرے۔ یہ تیسرے مبلغ جو روانہ کیے گئے، ان کا نام ہے شمعون۔ یہ وہاں پہنچے، چونکہ وہ پہلے ساری کی ساری کیفیت جان چکے تھے کہ کیا کیا ماجرا ہوا، کیا کیا معاملات ہوئے، کس انداز میں ان کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ حضرات حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہاں پہنچے، یہ اجنبی بن کر شہر میں داخل ہوئے، بادشاہ کے مصاحبین سے، بادشاہ کے مقربین سے، یعنی بادشاہ کے قریبی لوگوں سے تعلقات بنانے لگے، راہ و رسم پیدا کرنے لگے، اور یوں اس انداز میں بڑھتے 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 حضرت شمعون بادشاہ کے قریبی بنے۔ جب یہ بادشاہ تک پہنچے اور بادشاہ کے ساتھ کوئی میل ملاپ کا سلسلہ شروع ہوا، بادشاہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا سلسلہ شروع ہوا، مختلف موضوعات پر گفتگو وغیرہ کا سلسلہ ہونے لگا، بادشاہ اپنے رعایا کے معاملات میں، اپنے ملکی معاملات میں ان سے مشاورت کا سلسلہ کرنے لگا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت شمعون نے بادشاہ سے انہی دو مبلغین کا قصہ شروع کیا، بادشاہ مجھے پتا چلا کہ تمہارے قید خانے میں دو لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہاں آ کر نئے دین کی بات کی تھی، اور تم نے ان کی بات کو سنے بغیر ان کو قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا، ہاں بات تو ایسی ہی ہے، یہ آئے تھے، انہوں نے میرے خداؤں کے بارے میں، میرے معبودوں کے بارے میں، ان بتوں کے بارے میں بات کی تھی، مجھے غصہ آ گیا، میں کیسے ان کی بات کو تسلیم کر سکتا تھا، میں نے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کی صرف توجہ دلانے کے لیے ایک بات عرض کروں، بادشاہ باطل دین پر ہے، بادشاہ برے دین پر ہے، بادشاہ کفر کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے، شرک کر رہا ہے، کتنے بتوں کو اس نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے. اور ایسے لوگوں کے تو انداز بعض دفعہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ سفر کا خدا الگ ہے، حضر کا خدا الگ ہے، گھر کا خدا الگ ہے، عبادت خانے کا خدا الگ ہے. اور کیسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اسی کو سامنے ماتھا ٹکایا اور اسی کو اپنا معبود بتلایا. بادشاہ باطل دین پر ہے، باطل دین پر ہونے کے باوجود سچے دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسے یہی تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کس کی پوجا پاٹ میں لگ گئے، اپنے رب کی عبادت اور رب کی بندگی کی طرف قدم بڑھاؤ. اس کے علاوہ اس سے کیا بات کی جا رہی تھی؟ کلمہ حق کس کے سامنے کہا جا رہا ہے اور یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اے اللہ کے بندو، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اے اولیاء کرام سے محبت کا دم بھرنے والوں، بادشاہ اپنے برے دین پر ہونے کے باوجود اس کی برائی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تم کیسے عجیب آدمی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی بات بھی کرتے ہو، تمہارے سامنے بندہ بیٹھ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمہارے رب پر شکوہ اور شکایت کر رہا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو دے دیا، ہمیں دیا نہیں ہے، اللہ بھی امیروں کا ساتھ دیتا ہے، اللہ غریبوں کا خیال نہیں رکھتا، اس طرح کے جملے بھی بعض اوقات کہے جا رہے ہوتے ہیں، اور بڑا مست ہو کر یا عدم توجہ میں سر پھینک کے ساری کی ساری باتیں سنتے چلے جا رہے ہوتے ہو. تمہارے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کرنے والا بات کر کے چلا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس چیز کا اختیار؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس طرح کے جملے لوگ تمہارے سامنے کہہ کر چلے جاتے ہیں اور تمہارے کانوں پر جھوں تک نہیں رینگتی. وہ برا ہونے کے باوجود، برے دین پر ہونے کے باوجود اپنے برے دین کے بارے میں سننے کے لیے تیار نہیں. کتنی نشستیں اس طرح کی ہو جاتی ہوں گی جہاں کبھی اہل بیت کے بارے میں کوئی بات کر کے چلا جاتا ہوگا، کبھی کوئی صحابہ کے بارے میں بات کر کے چلا جاتا ہوگا، کبھی اولیاء کرام کے بارے میں تذکرہ کر کے چلا جاتا ہوگا اور منفی باتیں اس مر بیان کر کے چلا جاتا ہوگا. اور کیسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ کبھی احساس تک نہیں ہوا، کبھی دل میں کوئی خیال تک نہیں آیا کہ ایسے کے پاس کیا فائدہ ہوگا بیٹھنے کا. جس نے آج یہ بات کی، کل اس سے آگے والی کرے گا، پرسوں اس سے آگے والی کرے گا، اس کے بعد اس سے آگے والی کرے گا. تو یوں دل سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محبت رسول نکالنے کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، اور یہ کرام کی محبت نکالنے کے لیے کام کرتے ہیں، عبادت کی محبت دل سے نکالنے کے لیے کام کرتے ہیں. وہ اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہوتا ہے اور ایک سادہ لو آدمی بےچارے کی توجہ ہی نہیں ہوتی ان چیزوں کی طرف، وہ بس ایسے جناب وہ سر پھینک کے جی جی جی، بعض اوقات وہ ہاں میں ہاں بھی ملا رہا ہوتا ہے. کیسی عجیب سی بات ہے، لوگ باطل پر ہونے کے باوجود باطل کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تم حق پر ہونے کے باوجود اس حق کے بارے میں نہ حق باتیں سن لیتے ہو. کیا ہی اچھا ہو کہ ان چیزوں کی طرف توجہ کی جائے. ایسوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیے، ایسوں کی رفاقت سے اپنے آپ کو بچائیے، ایسوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچائیے کہ جن کے پاس بیٹھ کر نماز کی محبت دل سے نکلے، جن کے پاس بیٹھ کر عبادت کی محبت دل سے نکلے، جن کے پاس بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کمی آئے، جن کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالی جل جلالہ کی ذات پر کلام کرنے کی جرت پیدا ہو، جن کے پاس بیٹھ کر اولیاء کی محبت دل سے کم ہو، ایسوں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچائیے. بادشاہ کا انداز آپ نے دیکھا، وہ آئے تھے، انہوں نے نئے دین کی بات کی تھی، ہمارے بتوں کے بارے میں، ہمارے خداؤں کے بارے میں انہوں نے کلام کیا تھا. بس مجھے غصہ آ گیا، میں نے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا. اچھا صرف جیل میں نہیں ڈالا، سو سو کوڑے دونوں کو مارے گئے، سزا بھی دی گئی. سزا دینے کے بعد پھر اگلی سزا دی گئی کہ ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. تو آئیے اپنا یہ ذہن بنا لیں، اپنی یہ سوچ بنا لیں کہ وہاں بیٹھیں گے جہاں بیٹھنے سے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو، وہاں بیٹھیں گے جہاں بیٹھنے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو، وہاں بیٹھیں گے جہاں بیٹھنے سے تقوی ملے، پرہیزگاری ملے، محبت الہی ملے، محبت رسول ملے، محبت انبیاء ملے، محبت اولیاء ملے، صالحین کی محبت ملے، اور ایسوں کے پاس بیٹھیں گے جہاں بیٹھنے سے ایمان کو جلا ملے، ایمان کو تقویت ملے، زہد و تقوی اور پارسائی ملے، جہاں بیٹھ کر ذکر محبوب ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہو. اور محبت کی علامت بھی یہی ہے کہ پیار کرنے والا اپنے پیارے کی بات کرتا ہے، تو بیٹھیں گے بھی وہاں جہاں ہمارے پیارے کی بات ہوگی، ہمارے پیاروں کی بات ہوگی. ہمارے پیارے کون ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول، انبیاء و مرسلین، صالحین، متقین، اولیاء کاملین، ہمارے پیارے تو یہ ہیں. جہاں بیٹھنے سے ان کی محبت دل میں پیدا ہوگی انشاءاللہ وہاں بیٹھیں گے، اور جہاں بیٹھنے سے ان محبتوں میں کمی آئے گی اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے. قرآن پاک کی آیت کریمہ کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کروں، اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ظالموں کے ساتھ بیٹھنا قرآن پسند نہیں فرماتا، ہمارا رحمان پسند نہیں فرماتا. ارشاد فرمایا کہ اگر شیطان تجھے بھلا دے اور تم بھول کر ان کے پاس بیٹھ جاؤ تو یاد آتے ہی کنارہ کشی کرو، ظالموں کے پاس نہ بیٹھو، وہاں سے اٹھ جاؤ. ہمارا رب ہمیں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے. تو آئیے صالحین کی صحبت اختیار کریں، اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھیں، اور ایسوں کے پاس بیٹھیں جن کے پاس بیٹھنے سے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بادشاہ سے بات جاری ہے. بادشاہ کہنے لگا، انہوں نے میرے خداؤں کے بارے میں، میرے دین کے بارے میں بات کی تھی، مجھے غصہ آ گیا، اس غصے کی وجہ سے میں نے انہیں سزا دے کر قید خانے میں ڈال دیا. شمعون کہنے لگے، اگر تمہاری رائے ہو، یعنی تم مناسب سمجھو، تو کیا ان کو بلا کر ان سے بات چیت نہ کریں؟ سننی تو چاہیے نا، بات تو سننی چاہیے تاکہ پتا چلے کہ یہ کیا کہتے ہیں. اگر تم اجازت دو تو ان کو بلا کر ان کی بات نہ سنیں. بادشاہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تو بلا لیتے ہیں. چنانچہ ان دونوں کو بلایا گیا. حضرت شمعون کا انداز دیکھیے، اب راہ و رسم نکالتے 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 بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ کے مصاحبین میں شمار ہوئے، وہاں اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا، بادشاہ اپنے معاملات میں ان سے مشاورت کرنے لگا، بات چیت کرنے لگا. اس کے بعد یہ اپنے اس مقصد کی طرف آئے جس مقصد کے حصول کے لیے یہ سارا رستہ اپنایا تھا. الحکمت الضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے اس کو لے لو. اصل مقصد جو ہے نا، وہ مقصد فوت نہیں ہونا چاہیے، اس مقصد سے توجہ نہیں ہٹنی چاہیے. اصل مقصد وہی نیکی کی دعوت تھا، اصل مقصد انطاکیہ کی بستی میں ہونے والی بت پرستی، اس کو ختم کرنا تھا. اسی مقصد کو لے کر چلے تھے، اور اسی سوچ کو لے کر یہ چلتے چلتے یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے، یہ نیکی کی دعوت دیتے دیتے قید خانے میں پہنچے. اب یہ حضرت شمعون ان کو بچانے کے لیے وہاں گئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے راہ و رسم نکالا جا رہا ہوتا ہے، تو اس پر لوگوں کو کلام ہونا شروع ہوتا، او ہو انہوں نے یہ کیا کر دیا، یہ اس کے پاس چلے گئے، اس سے جا کر انہوں نے بات چیت شروع کر دی، اس کو انہوں نے اپنے پاس بلا لیا. تو یاد رکھیے، مبلغ ہر جگہ پہ مبلغ ہوتا ہے. مبلغ جب بھی کسی کے پاس بیٹھے گا نا، بات اپنے دین کی کرے گا، بات وہی کرے گا جو اس کی زندگی کا مقصد ہے، بات وہی کرے گا جو بات کرنے کے لیے یہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل کرنا ہے، اس کو عام کرنا، اپنے رب کی رضا پانا. اور دعوت اسلامی کا ایک مقصد تو الحمدللہ بچے بچے کی زبان پر ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. جب اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو ہر سطح پر پہنچنا پڑے گا، ہر سطح پر پہنچ کر نیکی کی دعوت دینی ہوگی، دین کی دعوت دینی ہوگی، سنتوں کی دعوت دینی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے محبت کی دعوت دینی ہوگی، اور اس پیغام کو عام سے عام تر کرنے کے لیے ہر سطح میں، ہر طبقے میں، ہر رنگ والوں میں، ہر نسل والوں میں، ہر قوم قبیلے برادری والوں میں، ہر زبان والوں میں پہنچنا ہوگا. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی اس وقت دنیا بھر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیغام محبت کو عام کر رہی ہے. تو یہ ایک حکمت برا انداز تھا کہ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے چلتے چلتے بادشاہ کے مصاحبین میں شامل ہوئے. تو جب وہاں پہنچے، ان دونوں کو بلانے کی بات کی ہے، اس کیفیت میں یہ اس کو لا چکے ہیں کہ وہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے بلا لیتے ہیں. ان دونوں حضرات کو بلایا گیا. جب یہ دونوں حضرات بادشاہ کے پاس پہنچے، شمعون نے ان سے کچھ باتیں دریافت کرنا شروع کی. حضرت شمعون کہنے لگے، تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ یہ حضرات کہنے لگے، اللہ نے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر جاندار کو روزی دینے والا وہی ہے، اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے. انہوں نے رب کی توحید کا پرچم بلند کیا اور اپنے رب کی وحدانیت کے بارے میں کلام کرنا شروع کیا. ہمارا رب وہ ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، کائنات کی ساری چیزوں کو اسی نے پیدا کیا ہے، ہر جاندار کو روزی وہی دیتا ہے۔ وما مل دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ان سب کو روزی دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا رب وہ ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب یہ باتیں کی گئیں حضرت شمعون چونکہ گفتگو یہی کر رہے تھے، بادشاہ تو بیٹھ کر ساری باتیں سن رہا تھا، آپ نے اگلی بات ذکر فرمائی، کہنے لگے جس رب کی تم بات کرتے ہو اس کی کچھ صفت تو بیان کرو، اس کی تعریف و توصیف تو بیان کرو۔ وہ دونوں حضرات کہنے لگے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ ہمارا رب تمام تر خوبیوں کو جامع، ہر کمال ہر خوبی اس کی ذات میں موجود ہے، کسی قسم کا کوئی نقص اس کی ذات میں موجود نہیں ہے۔ یہ اپنے رب کی توصیف بیان کرنے لگے، اپنے رب کی تعریف بیان کرنے لگے۔ شمعون کہتے ہیں کہ جس رب کا تم تذکرہ کرتے ہو اور جس طرح کی باتیں تم یہ ساری ذکر کر رہے ہو، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی نشانی ہے؟ کہیں گے ہاں ہمارے پاس نشانی ہے، بادشاہ جو چاہے گا ہم ابھی بادشاہ کے سامنے کر دیں گے، اور وہ اوصاف جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان حضرات کو ملے تھے ان کا تذکرہ کرنے لگے۔ مادرزاد اندھوں کو ہم ٹھیک کرتے ہیں، بیماروں کو شفا یابی دیتے ہیں، کوڑیوں کو ٹھیک کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، ان سب چیزوں کا تذکرہ کرنے لگے۔ بادشاہ جب یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہنے لگا ٹھیک ہے میں ابھی ایک لڑکے کو بلاتا ہوں تم اسے ٹھیک کر کے دکھاؤ۔ ایک اندھے لڑکے کو لایا گیا، بعض روایتوں میں یہ ذکر کیا گیا کہ وہ اندھا پیدائشی اندھا تھا، اور کیفیت یہ تھی کہ جہاں آنکھیں ہیں نا، ایک نابینا اس طرح کہا کہ جس کا یہ سارے کا سارا حساب کتاب بنا ہوا ہے، اندر آنکھیں بھی موجود ہیں، یہ جو غلولے ٹائپ آنکھوں کا یہ پورا ڈیلا ہوتا ہے یہ بھی موجود ہے، اس میں بینائی نہیں ہے، بعضوں کے اس پہ اوپر چربی آ جاتی ہے اس وجہ سے نظر کچھ نہیں آتا، لیکن یہ جو اندھا بلایا گیا تھا اس کا یہاں بالکل یہ سارے کا سارا حصہ جو نا یہ پلین تھا، کوئی نام و نشان تک آنکھ کا نہیں تھا۔ کہنے لگا یہ تمہارے سامنے موجود ہے درست کرو۔ وہ دونوں حضرات آگے بڑھے، رب کی تسبیح بیان کی، اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد بیان کی۔ اس کے بعد ان دونوں نے یہاں ہاتھ پھیرا، آنکھوں والی جگہ بنی، اس کے بعد مٹی کے دو ڈھیلے لیے اور یہ دونوں گول بنا کے یہاں اس کے اندر رکھے، اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کی، دعا کی، دم کیا۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت دیکھیے کہ یہ دونوں آنکھیں روشن ہو گئے۔ وہ نابینا جو پیدائشی نابینا تھا، اور وہ نابینا کہ جس کے چہرے پر آنکھوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، آنکھوں کا نشان بھی بنا، آنکھیں بھی آ گئیں، بینائی بھی مل گئی، اور ہر چہار جانب دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے جب یہ سارا نظارہ دیکھا اور حیرانی کے عالم میں دیکھتا چلا جا رہا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور اس نابینا کو اللہ تعالی جل جلالہ نے بینائی عطا فرما دی۔ یہ زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ یہ کسی چیز کو دیکھے گا، لیکن یہ ہر چہار جانب دیکھ رہا ہے۔ اب شمعون بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں بادشاہ ان دونوں نے تو اپنا کام کر دیا، دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے سارے کا سارا واقعہ ہوا، انہوں نے ایک ایسا نابینا جو مادرزاد اندھا تھا، پیدائشی نابینا تھا، جس کے چہرے پر آنکھوں کا نشان تک نہیں تھا، اس کی آنکھیں روشن کروا دی اور وہ بھی تمہارے سامنے دیکھنے لگا، ایک دن ان کا ہے ایک دن تمہارا ہے، تم اپنے دین کو سچا کہہ رہے ہو وہ اپنے دین کو سچا کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے دین کی سچائی پر تمہارے سامنے بطور ثبوت ایک چیز رکھ دی، پیدائشی نابینا دیکھنے لگا۔ اب بادشاہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اب تمہیں بھی کچھ کر کے دکھانا چاہیے، یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا کے پیغمبر اور اس کے نبی بھی نہیں ہے، یہ خدا کے رسول بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے بندے ہیں، اور تمہارے خدا تو تمہارے سامنے ہے نا، دیکھو یہ تمہارا خدا، یہ تمہارا خدا، یہ تمہارا خدا، تمہارے سارے خدا تمہارے سامنے ہیں، اب ان کا رد کرنے کے لیے تم بھی کچھ کر کے دکھاؤ۔ بادشاہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ شمعون انہی کے ساتھی ہیں، وہ تو اپنا مصاحب سمجھ رہا تھا، اپنا ساتھی سمجھ رہا تھا، اپنا رفیق سمجھ رہا تھا۔ قریبوں کے کہتا ہے شمعون تم تو جانتے ہو کہ نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ بولتے ہیں، نہ ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رپلائی ملتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، یعنی اپنے خداؤں کے بارے میں حضرت شمعون کے سامنے یہ کلام بادشاہ کر رہا ہے، انطاکیہ کا بادشاہ انتیخا. حضرت شمعون مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، بادشاہ دیکھو انہوں نے جو کرنا تھا وہ تو کر دیا، اب بظاہر تمہارے سامنے جو ایک حقیقت کھل کے آ چکی ہے وہ یہی ہے کہ ان کا خدا طاقت والا، ہمت والا، قوت والا، قدرت والا، کمال والا، جن کی تم پوجا کر رہے ہو، جو نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ چل سکے، نہ پھر سکے، نہ کھا سکے، نہ پی سکے، یہ بالکل بے حرکت و سکنہ تمہارے سامنے موجود ہیں، تم ان کو اپنا خدا مانتے ہو، جہاں تک کہ اپنی ہر ہر حرکت و سکنت میں یہ تمہارے محتاج ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمہاری کو حاجت اور ضرورت پوری کرنے پر قادر نہیں ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ بادشاہ نے حضرت شمعون سے کہا، دیکھو انہوں نے ایک کام کیا ہے نا، ایک چیز میں اور تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. بادشاہ نے ایک دیہاتی کے لڑکے کو منگوایا. یہ دیہاتی کا لڑکا وہ ہے جس کو 7 دن ہو گئے انتقال کیے ہوئے، جسم بوسیدہ ہو چکا ہے، جسم سے بدبو کے بھبکے اڑ رہے ہیں، عجیب و غریب سی کیفیت ہے، 7 دن پہلے اس کا انتقال ہوا تھا. بادشاہ نے میت منگوا لی، یہ لاش رکھی گئی اور ان دونوں کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آگے بڑھو، اسے زندہ کرو. یہ دونوں حضرات آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ نوجوان زندہ ہوا، اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد جو جملے اس کی زبان پر آئے نا، وہ توجہ کے ساتھ سنیے گا. 7 دن پہلے انتقال ہوا، بادشاہ کی عوام میں سے تھا، اس کی رعایا میں سے تھا، ایک دہقان کا، ایک کسان کا، ایک دیہاتی کا بیٹا تھا، کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا، میں مشرک مرا تھا، مجھے جہنم کی 7 وادیوں میں داخل کیا گیا، کئی طرح کے عذابات میں نے دیکھے، اور بادشاہ تمہارے سامنے کھڑا ہو کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جس دین پر تم ہو، اگر اسی دین پر تمہارا انتقال ہو گیا، تم خائب و خاسر ہو جاؤ گے، نقصان میں رہو گے، گھاٹے میں چلے جاؤ گے، کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ تمہیں نصیب نہیں ہوگا اگر اس دین پر تمہارا انتقال ہوا. اے بادشاہ میں تمہیں کہتا ہوں، ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھو، یہ تینوں جو کہتے ہیں نا ان کی بات کو مان لو. بادشاہ بڑا متعجب ہوا، تین کون؟ یہ تو دو ہیں. وہ لڑکا کہنے لگا، یہ جو تیسرا تمہارے پاس بیٹھا نا، وہ بھی انہی کا ساتھی. وہ لڑکا کہنے لگا، اے بادشاہ ایمان لے آؤ. اور اس کے بعد وہ کہنے لگا، آسمان کے دروازے کھلے، ایک حسین نوجوان مجھے نظر آیا. وہ نوجوان ان تینوں کی سفارش تمہارے سامنے کر رہا ہے اور کہتا ہے ان تینوں کو چھوڑ دو. بادشاہ کہنے لگا، تین کون؟ وہ کہنے لگا، دو یہ اور ایک حضرت شمعون. بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بھی انہی کا ساتھی ہے. حضرت شمعون سے جب پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے، ہاں میں ان دونوں کے ساتھ ہوں اور میں ان دونوں کو تمہاری قید سے چھڑانے کے لیے آیا تھا. سارے کی ساری باتیں سامنے آ چکی، حق واضح ہو چکا. حق واضح ہو جانے کے بعد اب بھی اگر بندہ ڈٹائی پر آ جائے، نہ ماننے کی طرف آ جائے اور اطاعت و فرما برداری سے روح گردانی کرے، تو اس سے بڑا بدبخت اور بد نصیب ہے ہی کوئی نہیں. ساری چیزیں واضح ہو چکی، حق روزے روشن کی طرح آیا ہو چکا، تو حق کے واضح ہو جانے کے بعد دانش مندی کا، عقل مندی کا اور سعادت مندی کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ حق کو تسلیم کرنے کی طرف آ جائے. بادشاہ نے کلمہ پڑھا، ایمان لے آیا. بادشاہ کی قوم میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لے کر آئے، لیکن کچھ لوگ ایمان نہیں لائے. جو لوگ ایمان نہیں لائے، اب یہ ان کو اذیت دینے کے لیے ان کے در پے ہوئے. مختلف طرح کے کلمات سورہ یاسین میں ذکر کیے گئے، یہ حضرات ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں. بعض لوگوں کی زبان پر یہ جملے آئے، انا تو طیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب الیم. ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، تم جب سے ہمارے شہر میں آئے ہو نہ کوئی مسئلہ چل ہی رہا ہے. وہ لوگ ان کو یہ کہتے ہیں، دیکھو اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے، بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی، یعنی ہماری طرف سے تمہیں اذیت پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی. یہ حضرات، یہ مبلغین ان کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، طائرکم معکم ان ذکرتم
بل انتم قوم مسرفون، تم ہمیں منحوس کہتے ہو، یہ نحوست ہماری وجہ سے نہیں ہے، تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، یہ کفر کی نحوست ہے، یہ شرک کی نحوست ہے، یہ رب کی نافرمانی کی نحوست ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، جو کفر کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے، جو رب کی نافرمانیاں کرتا چلا جا رہا ہے، زندگی ساری کی ساری رب کی نافرمانی میں گزار رہا ہے، وہ اللہ کے اطاعت گزار بندوں کو کہتا ہے یہ تمہاری وجہ سے ہے، یہ نحوست تمہاری وجہ سے ہے، یہ خرابی تمہاری وجہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر کلام نہیں کرو، یہ ساری گندگی، یہ ساری نحوست، یہ تمہاری وجہ سے ہے، تمہارے کفر کی گندگی ہے، تمہاری نافرمانی کی گندگی ہے، تمہارے فسق و فجور کی گندگی ہے۔ اِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تم اس وجہ سے بدکتے ہو اور اس وجہ سے اپنی جان چھڑانے کے لیے آگے بڑھتے ہو کہ تمہیں سمجھایا کیوں گیا ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے بڑھ جانے والی قوم ہو۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا۔ یہ مرد کون ہے؟ حضرت حبیب نجار، غار میں محو عبادت تھے، جب ان کو پتا چلا کہ اللہ تعالی جل جلالہ کہ ان بندوں کو جو اللہ کا پیغام لے کر آئے، توحید کا پیغام لے کر آئے، اپنے رب کی دعوت لے کر آئے، ان کو قوم اذیت دینا چاہتی ہے، یہ دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألکم اجرا وهم مهتدون، اے میری قوم یہ جو تمہارے رب کی طرف سے قاصد تمہارے پاس آئے ان کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کسی اجر کا تقاضا نہیں کرتے، یہ تم سے پائی پیسہ مانگنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، یہ تو صرف اور صرف ہدایت دینے کے لیے آئے، اللہ کا دین سکھانے کے لیے آئے، رب کی توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے، ایسوں کی نافرمانی نہ کرو بلکہ ایسوں کی پیروی کرنے کی طرف آگے بڑھو۔ جب یہ اس انداز میں کلام کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم بھی ان کے ساتھ مل گئے ہو، کیا تم بھی کلمہ پڑھ گئے ان کے ساتھ مل گئے اور ان کے دین پر آ گئے، اپنے دین کو چھوڑ دیا؟ کہنے لگے وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، میں کیوں بندگی نہ کروں اس رب کی جس رب نے مجھے پیدا کیا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جس رب نے مجھے پیدا کیا، جو سب کا خالق، سب کا مالک، سب کو عطا کرنے والا، نوازشات پر نوازشات فرمانے والا، میں اس کی پیروی کیوں نہ کروں؟ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یرد الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون انی اذا لفی ضلال مبین، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو خدا ٹھہرا لوں؟ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہیں آئے گی، نہ ہی وہ مجھے بچا سکیں گے۔ اللہ تعالی جل جلالہ عزتیں عطا کرنے والا بھی وہی ہے، ذلت عطا کرنے والا بھی وہی ہے، نجات عطا کرنے والا بھی وہی ہے، گرفت فرمانے والا بھی وہی ہے۔ اگر میرا رب مجھے نقصان پہنچائے، میرا رب میری گرفت فرمائے، تو جن کی تم پوجا پاٹھ کی بات کرتے ہو نہ یہ سفارش کر سکیں گے، نہ یہ بچا سکیں گے، میں کیسے ان کی طرف آ جاؤں؟ اگر یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود میں ان کو اپنا خدا سمجھوں، ان بتوں کو جن کی تم عبادت کرتے ہو، انی اذا لفی ضلال مبین، پھر تو میں کھلی گمراہی میں ہوں۔ پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے مبلغین کو کہتے ہیں انی آمنت بربکم فاسمعون، گواہ ہو جاؤ، شاہد رہنا، میں تمہارے رب پر ایمان لایا۔ حضرت حبیب نجار پہلے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، جب یہ سارا منظر ہو چکا، یہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ جب ایمان کا اظہار کیا گیا، ان پر حملہ کیا گیا، مختلف انداز سے ان کو زد و کوب کیا گیا، کوئی اس طرف سے آ رہا ہے، کوئی اس طرف سے آ رہا ہے، ان کو مارا گیا، لتاڑا گیا، ٹھیک ٹھاک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اذیت رسانی کا کام کیا گیا، یہاں تک کہ حضرت حبیب نجار جامع شہادت نوش کر گئے۔ جب یہ شہید ہو گئے، اس کے بعد کے کلمات جو سورہ یاسین شریف میں ذکر کیے گئے، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، شہید ہونے کے بعد جنت کی نعمتیں ان کو عطا کی گئیں، اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے انعامات و اکرامات کا سلسلہ ہوا، ان کی ایک تمنا کا ذکر کیا گیا سورہ یاسین شریف میں، قیل ادخل الجنہ، انہیں کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ جب جنت میں داخل ہوئے، اللہ تعالی جل جلالہ کی نعمتیں دیکھیں، وہ جنت کی نعمتیں جن کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، ایسی عظیم نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پر ان نعمتوں کے بارے میں خیال گزرا۔ جب وہ نعمتیں دیکھیں، ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوتی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش کسی طرح میری قوم کو پتا چل جائے، میری قوم جان جائے، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور میرے رب نے مجھے عزت والوں میں کیا۔ یہ کیسی تمنا ہے؟ ایک تو یہ کہ دنیا میں جب زندہ تھے تو اس وقت قوم کو دعوت دے رہے تھے، میری قوم آ جاؤ نا رب کی عبادت کی طرف، آؤ نا رب کی بندگی کی طرف، آؤ نا تقوی اور پرہیزگاری کی طرف، آؤ نا اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرنے کی طرف بڑھیں۔ کب تک یہ کفر اور شرک کی دلدل میں دھنستے چلے جاؤ گے؟ اطاعت کی طرف آؤ، فرما برداری کی طرف آؤ، رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف آؤ۔ دنیا میں تھے تو یہ تمنا تھی، جامع شہادت نوش کر لیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے انعامات و اکرامات کے ساتھ عزت افزائی فرمائی گئی، داخلہ جنت نصیب ہوا۔ اب ان کے الفاظ جو ہیں، اے کاش میری قوم جان جائے، میرے رب نے کیسی میری عزت افزائی فرمائی، اور میرے رب نے کیسے مجھے مغفرت کے پروانے عطا فرمائے۔ بہرحال حضرت حبیب نجار جامع شہادت نوش کر گئے۔ حضرت حبیب نجار کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کی گرفت فرمائی، وہ گرفت کس انداز میں کی جا رہی ہے؟ ارشاد ہوتا ہے، وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ہم خامدون، ہم نے اس کے بعد قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہی ہمیں کوئی لشکر اتارنا تھا۔ یہ نافرمان قوم، یہ فاسق و فاجر قوم، یہ رب کی بندگی سے، رب کی عبادت سے روح گردانی کرنے والی قوم، اور اللہ تعالی جل جلالہ کی توحید کا انکار کر کے نہ جانے کتنوں کو اپنا خدا سمجھنے والی قوم، ہمیں آسمان سے کوئی لشکر اتارنے کی حاجت نہیں تھی کہ لشکر اتاریں گے، وہ لشکر آ کر ان کو ختم کرے گا، ہمیں کوئی حاجت نہیں تھی لشکر اتارنے کی، نہ ہی ہم لشکر اتارنے والے تھے۔ ان کانت الا صیحت واحدہ فاذا ہم خامدون، بس ایک چنگھاڑ تھی، ایک چیخ تھی، اس چیخ کی وجہ سے یہ سارے کے سارے وہیں ختم ہو گئے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی نافرمانی کرنے والے، رب کی طرف سے جو ایک عذاب کی صورت آئی، بس وہ ایک چیخ کی آواز تھی، اسی آواز پر یہ سارے کے سارے فنا کر دیے گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں، یہ سارے کا سارا واقعہ آپ نے سنا، نیکی کی دعوت دینے والے اپنا نیکی کی دعوت کا کام کرتے چلے جا رہے ہیں، آزمائشیں آئیں، تنگی آئی، تکلیف آئی، مصیبت آئی، قید خانہ آیا، کوڑے کھانے پڑے، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود ان کا قدم رکا نہیں ہے، یہ آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ساری تکلیفیں سہنے کے بعد بھی، قید خانے کی صعوبت برداشت کرنے کے بعد بھی، کوڑے کھانے کے بعد بھی، جب بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑے کیے جاتے ہیں تو وہاں وہ اپنی دعوت کو تبدیل نہیں کرتے، اپنے انداز کو تبدیل نہیں کرتے، جو پیغام قید خانے میں جانے سے پہلے تھا، جو نیکی کی دعوت کا پیغام کوڑے کھانے سے پہلے تھا، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اب بھی وہی پیغام لے کر بادشاہ کو دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ امیر اہل سنت نیکی کی دعوت دینے والوں کو، مبلغین کو کیا فرماتے ہیں، آئیے سنیے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، تمہیں اے مبلغ یہ میری دعا ہے، کیے جاؤ تے تم ترقی کے زینے، بس نیکی کی دعوت کے دھومے مچاتے چلے جاؤ۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم سب کی یہ تمنا ہو کہ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، نگر نگر، ڈگر ڈگر، شہر شہر، کریا کریا، بستی بستی، بس نیکی کی دعوت کی دھومے مچاتے چلے جائیں۔ اپنی زندگی کا مقصد بنائیے نا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، خود بھی نیکی گراہ کی طرف بڑھئیے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے چلے جائیے، اور اللہ تعالی جل جلالہ کی توحید کے جام پلاتے چلے جائیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے جام پلاتے چلے جائیے۔ تنگی آنے کے بعد، آزمائش آنے کے بعد، یہاں تک کہ جام شہادت حضرت حبیب نجار نے نوش فرمایا، اس کے بعد بھی، سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی، کامیابی انہی لوگوں کا مقدر بنی جو راہ حق پہ چلے، نیکی کی دعوت دیتے دیتے جان چلی گئی، ان لوگوں کو کفر کی دلدل سے نکالتے نکالتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، سب کچھ ہوا لیکن ان کا قدم پیچھے کی طرف نہیں آیا. جام شہادت نوش کیا لیکن شہادت کا جام پینے کے بعد یہ حضرات مٹے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی عطا فرمائی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جس نے بھی نیک عمل کیے مرد یا عورت، قرآن ارشاد فرماتا ہے ہم ایسوں کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں. تو آئیے پاکیزہ زندگی کی طرف قدم بڑھائیں، آج نیت کیجئے انشاءاللہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کریں گے، اطاعت و فرما برداری کی زندگی بسر کریں گے، نماز کا اہتمام کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے زندگی بسر کریں گے، نیکی کی دعوت کی دھومے مچاتے ہوئے زندگی بسر کریں گے. اور جس طرح کسی نے کہا نا، چھوٹتی ہے یہ دنیا تو چھوٹے، تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے، دیکھ دیوانے پیارے نبی کے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے. آئیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف بڑھیں، اس محبت کو عام کرنے کی طرف بڑھیں، نیکی کی دعوت دینے کی طرف بڑھیں. اور کیا ہی اچھا ہو جتنے بھی ناظرین اس وقت اس پروگرام میں شریک ہیں، یہ نیت کر لیں انشاءاللہ ہر ماہ دعوت اسلامی کے 3 دن کے قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.